أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأخرج البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگو، بھائیو اور معزز سامعین، دین نام ہے اتباع شرع کا. ان اتبع الا ما یوحى الی، پیغمبر فرماتے ہیں میں وحی کا پابند ہوں، اللہ تعالی کی طرف سے میری رہنمائی ہوتی ہے، اور میرے پاس اللہ تعالی کے مرضیات پر مشتمل وحی پہنچتی ہے، اور وہ تم میں پھیلاتا ہوں، اس کی تعلیم تمہیں دیتا ہوں. یہ وحی ایک قرآن کے رنگ میں ہے، اور دوسری آپ کی سنت اور احادیث کی شکل میں ہے. اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ وحی کی قسمیں، ایک قسم وہ ہے جو پڑھی جا رہی ہے اور جو الفاظ تک محفوظ کی گئی ہے، وہ قرآن کریم ہے. قل اوحی الی ھذا القرآن، اور اس کے علاوہ بھی وحی کی بہت قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی زندگی کو محفوظ بنایا ہے. انک بعیوننا ووحینا، آپ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق چل رہا ہے. وما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا، یہ پیغمبر اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے، ان کو وحی آتی ہے، اس کے مطابق بیان کرتے. آپ نے ایک شخص کو کہا بھی تھا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، کہ میری زبان پر وحی آتی. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کی پوری زندگی حجت اور دلیل ہے، جس کو آپ نے خود مستثنی فرمایا ہے وہ مستثنی ہے. جیسے آپ کو قرآن شریف دیا گیا تو امت قرآن کے پابند ہے کہ اس پر ایمان لائے اور اس پر عمل کرے. آپ کی زندگی محفوظ فرمائی گئی، وہ محفوظ زندگی سنت اور احادیث کے رنگ میں ہے. جب آپ سونے لگے تو سونا سنت ہو گیا، اور جب آپ جاگنے لگے تو جاگنا سنت کے مطابق ایک عبادت بن گیا. آپ نے فرمایا کہ یہ وقت نماز کا نہیں ہے، تو وہ مکروہ اشد الکراہیہ وقت قرار دے دیا گیا اور اس میں کسی قسم کے نوافل جائز نہیں رہے گا. اور ایسے اوقات پانچ ہیں، تین بہت شدید منع ہے، سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت اور بالکل بیچ آسمان کے جب آ جائے، استوا جسے کہتے ہیں، استواء شمس. اس میں امت میں کوئی اختلاف نہیں. اور دو اوقات اور ہے، ایک فجر کے وقت سے لے کر سورج نکلنے تک، فجر سے پہلے اور فجر کے بعد. اس میں صرف چار رکعت نماز ہے، دو رکعت سنت اور دو پر فرض فجر کے، اس کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں ہے. بعض ائمہ کا خیال ہے کہ اگر رات کے معاوضات رہ جائے کسی عذر سے تو بدع فجر کے اندر جلدی جلدی پڑھ لی جائے، لیکن ان پر دو اشکال کیے گئے ہیں. ایک اشکال یہ کیا گیا کہ یہ تو اس وقت کی بات تھی جب تہجد وغیرہ فرض ہو، لیکن باتفاق امت امر مسلم ہے کہ امت سے فرضیت تہجد اور قیام اللیل کی اٹھا لی گئی، اختیاری عمل ہے. اور دوسرا یہ کہ توارث کے ساتھ پیغمبر سے اور اصحاب جلیل القدر سے اس وقت جب صبح صادق داخل ہو جائے سورج نکلنے تک، سوائے رکعت الفجر اور دو رکعت فرض ہو کے کوئی نماز ثابت نہیں. اس لیے ان بزرگوں کو معذرت کی گئی اور ان کے ارشاد کو آگے چلنے نہیں دیا گیا، بلکہ امام مالک سے مدونہ میں منقول ہے کہ جو اوقات نوافل کے نہیں ہیں اور کوئی نفل پڑتا ہے، اس شخص کا آخر کار ایمان سلب ہو جائے گا. جیسے جن اوقات میں کہا گیا ہے کہ ذکر نہیں ہے، جیسے بیت الخلاء کے اندر زبان سے ذکر نہیں ہے اور کوئی شخص اس کے خلاف کرتا ہے، وَجُنَّ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اور پاگل ہو گیا تو اپنے آپ کو ملامت و شرمندہ کرے، وہ اس قابل تھا کہ پاگل ہو جاتا. چنانچہ علی التحقیق وقت فجر جب داخل ہو جائے تو بس سنت فجر پڑی جائے گی. پیغمبر رات بھر نوافل نوافل نوافل، جب وقت فجر قریب ہوتا تو آپ وتر پڑھ لیتے تھے، ثم صلی رکعتین، پھر آپ دو رکعت سنت فجر پڑھتے اور گھر سے باہر نکل کے اور صحابہ کو فجر پڑھا لیتے تھے. اس پر اجماع فقہاء و محدثین کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وتروں کے بعد صحیح روایت میں دو رکعت سنت فجر کے علاوہ کوئی نفل ثابت نہیں. تحتاوی علی الدر میں ابن عابدین کے استاد سید احمد تحتاوی نے لکھا ہے، متقدمین احناف بھی اس پر متفق رہے. متاخرین کا وہ علم نہیں ہوتا جو متقدمین کا ہوتا ہے، ان سے مسائل کمزور ہو جاتے. شریعت نام اعمال کا نہیں ہے، شریعت نام اتباع کا ہے. جن جن اوقات میں کہا ہے کہ عمل نہیں ہے تو عمل نہ کرنا ثواب ہے، ترک عمل بامر شرع بہترین اجر اور ثواب کا باعث ہے. چنانچہ چنانچہ وقت فجر داخل ہونے کے بعد سورج نکلنے تک، چونکہ یہ وقت صرف دو رکعت سنت اور دو رکعت فرضوں کا ہے، تو ائمہ مجتہدین کو ایک مسئلہ پیش آ گیا، اور وہ مسئلہ یہ پیش آیا کہ اگر کسی شخص نے فجر کی جماعت سے پہلے والی دو رکعت سنت نہ پڑھی اور وہ آ گیا تو جماعت کڑی ہے، اب اگر وہ سنتیں پڑھتا ہے تو جماعت چھوٹتی ہے، تو اس پر تو اتفاق کر لیا ہے کہ سنت چھوڑ دے اور جماعت میں شریک ہو جائے، چاروں امام اس پر متفق. ہمارے امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مذہب کی معتبر کتاب ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ دوسری رکعت کے رکوع تک آنے کا امکان ہے تو کچھ فاصلے پر جلدی جلدی دو رکعت سنت پڑھ لیں، لیکن اگر دوسری رکعت کا رکوع بھی نکلتا ہے تو سنت چھوڑ دیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ رکوع نکل گیا تو وہی رکعت نکل گیا پڑھو، جیسے بعض کنز کے متبین کرتے ہیں، کنز میں جو چھ مسئلے غلط ہیں ان میں پہلا مسئلہ یہ غلط مرجوح ہے. نہیں، آخری سٹاپ جو تھا وہ رکوع رکعت ثانی کا تھا، جب وہ نکل گیا تو قومہ میں، سجدہ میں، جلسہ میں، قائدہ میں امام بیٹھا ہے، بس اب سنتوں کا وقت ہی نہیں رہا ہے، وقت سنت ختم ہو گیا ہے. تین اماموں نے کہا ہے کہ وقت جماعت کے بعد یہ دو رکعت چونکہ پہلے کی ہے اس لیے یہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے وہ جماعت دیکھتے ہی سنت چھوڑ دیتے ہیں. اور ہمارے امام صاحب نے کہا ہے کہ نہیں، فجر فرضوں کے بعد یہ نفل کے درجے میں رہ گئے، لہذا فجر کے نماز فرض کے بعد اگرچہ سورج ابھی نہیں نکلا، گھنٹہ آدھا گھنٹہ باقی ہے، لیکن سنت کا یہ آدھا نہیں، نفل محض ہے، وقت سے نکلنے کے بعد نفل محض ہے، اور نوافل محض ان اوقات میں ناجائز اور حرام ہے. مفتابی قول حنفیہ کا متون میں، شروح میں، فتاوی میں یہی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا ناجائز ہے. اور عجیب بات ہے کہ جن تین بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ تو سنت فجر ہے لہذا فرضوں کے بعد پڑھ لے، اجازت ہونا چاہیے، انہوں نے اور امام اعظم نے دو چاروں نے ایک ہی حدیث سے استدلال کیا ہے، حدیث ایک ہے، فہم میں فرق تو وہ اس طرح ہے کہ حضرت نے فجر کی نماز پڑھا لی اور ایک شخص کو دیکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ اٹھ کے اور دو رکعت پڑھنے لگے، آپ ان کو دیکھتے رہے، جب وہ فارغ ہو گئے آپ نے ایک صحابی سے کہا پکڑ کے لاؤ، بلاؤ ادھر، اور جب وہ آئے تو آپ نے کہا اسفلاتان ایمان، جو میرے ساتھ نماز پڑھی وہ پھر پڑھ رہا ہو؟ اور انہوں نے کہا نہیں حضرت، جماعت سے فرضوں سے پہلے دو سنتیں چھوٹ گئی تھی، میں ہم وہ پڑھ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا فلا اذن. امام مالک شافعی اور احمد کہتے ہیں فلا اذن کا مطلب ہے پھر کوئی بات نہیں. تو انہوں نے جواز پیش کیا، ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ معنی ہے ہی نہیں سرے سے، آپ نے کہا آئندہ یہ کام بھی نہ کرنا. حضرت اقدس آیت من آیات اللہ، فقیہ علی الاطلاق، المحدث الکبیر فی الہند، امام الاثر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کہتے ہیں سوچنے تو چاہیے تھا، اگر یہ سنت ہی ہے تو صرف ان کی کیا خصوصیت، اور بھی لوگ پڑھتے ہوں گے، آپ کا انہیں دیکھنا اور حیران ہونا اور پھر پکڑوا کے بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ فجر کے فرضوں کے بعد کوئی سنت نہیں. ماشاءاللہ. فرمائیے حضرت کی حیرانگی اور پریشانی کو نہیں دیکھا جا رہا کہ آپ ان کو مسلسل اس طرح آپ نے ظہر کے بعد جو سنتیں پڑھتے ہیں کبھی ان کو ایسا دیکھا ہے؟ کبھی بھی نہیں، معمول ہے. لیکن آپ نے ان کو دیکھا، اس لیے دنیا کہتی ہے کہ امام حقیقت پہ امام ابو حنیفہ ہے، جس کو اللہ نے اور طرح کامل شعور و ادراک عطا کیا ہے. آپ صرف الفاظ نہیں، آپ پورے ماحول کو پکڑتے ہیں کہ آپ پریشان کتنے زیادہ تھے. جب تک وہ نماز پڑھ رہے تھے آپ مسلسل ان کو دیکھ رہے تھے، اور آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات نہیں ہے سرے سے کہ ایک شخص فجر پڑھتا ہے اور پھر کھڑے ہو کے دو رکعت پڑھتا ہے. اگر سنتوں کی گنجائش نماز کے بعد ہوتی آپ اتنے غمگین کبھی نہ ہوتے. آپ نے کہا فلا اذن، جو کام آج کیا آئندہ نہ کرنا. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سنت فجر جب اپنے محل سے چھوٹ گئی تو سورج نکلنے تک اس کا اعادہ بالکل نہیں ہے. حضرت فرماتے اس کا موقع و محل ہی ختم ہو چکا ہے. آپ کے ایک شاگرد ہے حسن ابن زیاد، وہ آپ کے بعض مسائل کی تشریح کرتے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے. سورج نکلنے کے بعد تو ویسے بھی دو رکعت اشراق کی ہے، تو اگر آج اس کی جگہ یہ دو چھوٹی ہوئی پڑھ لے تو کم از کم کچھ تدارک تو ہو جائے جو نقصان پہنچ چکا ہے. کیونکہ فجر کی دو رکعت سنتوں کے بارے میں عجیب عجیب روایت ہے. ایک روایت امام اعظم کی یہ ہے کہ یہ دو رکعت واجب ہے تحتاوی میں، اور دوسری روایت اس طرح ہے کہ تم ان کو چھوڑنا نہیں، اگرچہ میدان جنگ میں گھوڑے تمہیں اپنے پیروں کے نیچے روندتے ہو. لا تدعوہما وان طردتکم الخیل. اور ایک روایت میں ایک رکعت فجر خیر من الدنیا و ما فیہا، فجر کی یہ دو سنتیں دنیا اور ما فیہا سے افضل. اللہ اکبر. علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ یہ بہت مبارک اور بہت محسن سنت ہے. حضرت چونکہ رات بھر عبادت کرتے تھے تو یہ دو رکعت ہلکی پھلکی پڑھ لیتے تھے، پہلی میں کافرون اور دوسری میں اخلاص. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن پوچھا کہ حضرت آپ فاتحہ بھی پڑھتے یا نہیں، چٹک پڑھتے تھے. کیونکہ پھر فرضوں کے لیے جب آپ آگے ہوتے تھے بہت طویل پڑھاتے تھے. آپ کی فجر کی قرات پہلی رکعت میں 100 آیات اور دوسری میں 60 آیات. مولیان وتزان نٹنگ گئی اسے. اور دوسرے درجے کی قرات آپ کی تھی پہلی رکعت میں 60 آیات اور دوسری رکعت میں 40 آیات. سب سے کم قرات آپ کی جمعے کے دن فجر کی ہوتی تھی. سورت الف لام میم سجدہ اور سورت دہر پڑھتے تھے اور وہ دونوں مل کر 61 آیات ہیں. سب سے کم قرات. مولیان مانے قیامت راغل ہے. مولوی کہتے ہیں کہ ہم اس لیے فجر میں سجدہ و دہر نہیں پڑھتے ہیں کہ دیر ہوتی ہے، لوگ تھک جائیں. لوگ نہیں تھکتے ہیں، یہ تھکے ہوئے. لوگ تو مسجد عمل کے لیے آتے ہیں، وہ تو ان سے خیر کی توقع کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے مذہبی رہنما ہیں. یہ ان کو نہ یہ کہتے کہ سر ڈکو، نہ یہ کہتے کہ پانچے اوپر کرو، نہ یہ کہتے کہ شوال کے 6 روزوں سے بچو. یہ عوام کی ہاں میں ہاں ملا کے عوامی رنگ کے لوگ، نہ ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح، 12 رکعت تہجد و 8 رکعت قیام اللیل، اس کے بعد وتر پڑھ کر صبح صادق تک آپ رات سے فارغ ہیں، نہ یہ تسلی کراتے ہیں کہ رمضان میں قیام اللیل و تہجد حقیقت میں تراویح پر مٹی ڈالنی ہے اور اس کی عظمت کے اوپر خاک ڈالنا. لا الہ الا اللہ. بعض مسائل مشکل ہے بہت زیادہ، وہ مشکل دلیل کے اعتبار سے نہیں ہے، عوامی رنگ کے اعتبار سے، کیونکہ عوام جو ایک تسلسل کے ساتھ سنتے ہیں اور اچانک انہیں آپ صحیح رخ دیتے ہیں، ان کے بہت مشکلات پیش آتی. کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض مسائل جو عوام کے حوالے ہوئے ان پر عمل بھی نہیں ہوا. مثلا 3 مسئلے پیش کیے. ایک تو یہ کہ جو شخص جہاں مرے وہیں دفن ہو، شران کراچی کی میت پشاور نہ لے جائے اور حیدرآباد میں مرا ہوا ڈیرس مل خان نہ لے جائے، اور سکر کا مرا ہوا لاہور سیالکوٹ نہ جائے، لیکن اس کے خلاف ہو رہا ہے، اور اب نہیں بہت پہلے سے خلاف ہوا ہے. لا الہ الا اللہ. دوسرا یہ کہ جنازے کے ساتھ خاموش چلنا سنت ہے، اور تصریح ہے الجوہر النیرہ شرح قدوری میں کہ یکرہ الذکر بالجہر والنعوت مال جنازہ. ذکر، نعت، یہ سب نامناسب بات ہے. لوگ خاموش جنازہ، لیکن لوگ کامخا پڑھ کل بشہادت اور پڑھ کل بشہادت، پڑھتے پڑھتے ارے ایسے گڑوں گڑاں گڑوں گڑاں کرتے. بدعتی کا ذکر ہوتا ہی نہیں ہو تو ایسے کوے کی طرح چور کرتا ہے. ذکر تو موحد کا ہوتا ہے جو متبع سنت ہوتا ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ کہ میت جب ایسے وقت میں ہو کہ قبل الجمعہ جنازہ و تدفین ممکن ہو تو میت کے ساتھ بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی تدفین صلاۃ الجمعہ سے پہلے ہو جائے، اور لوگ تدفین سے فارغ ہو کر کے اپنے اپنے محلے میں جمعہ پڑھ سکے، اور یہ جمعے کی گھڑی مردے کو قبر میں مل جائے، قیامت تک اس سے عذاب اٹھ گیا. اب ہمارے علماء کتنے بہادر تھے، انہوں نے کس طرح لکھا ہے، ذرا آپ الفاظ سنیں، آپ کو عقل آ جائے گی کہ آفرین ہے. آفرین از خدائے بر پیدرے کہ ازو مان اینچن، کیا نر کے بچے تھے، شیر کے بچے تھے. فتاوی شام میں ہے وَيُكْرَهُ اَحْبَاسُهَا إِلَى بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمْعَةِ لِيَكْسُرَ عَلَيْهَا الْمُصَلُّونَ. ذرا الفاظ کا ترجمہ سن لو، جنازے کو نماز جمعہ کے بعد تک روک لینا تاکہ نمازی بڑھ جائے پر لے درجے کی مکروہ ناکارہ کام ہے. وہ جو آپ سوچتے تھے نا اس کو پہلے سے برمے کے ساتھ صاف کر دیا. یہ آپ کے خیالات ہیں کہ نمازی زیادہ ہو، یہ شریعت نہیں کہہ رہا ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی، کیونکہ نماز جمعہ جب ہو جائے تو وقت جمعہ جس پر وعدہ ہے مغفرت کا اور قیامت تک عذاب اٹھنے کا، وہ فوت ہو گیا. اب نماز کے بعد 10,000 نمازی اور نماز سے پہلے 10 نمازی، یہ 10 کا وعدہ ہے مغفرت کا. 10,000 کے ساتھ وہ تو جرائم پیشہ ہے، نماز کے بعد جنازے پڑھ رہا، مجبور ہے، لوگ کیا کریں. ایک شخص کو آپ سمجھا سکتے ہیں، ان کے پیچھے ڈانگ تو نہیں اٹھا سکتے. ہمارے استاذ حضرت اقدس مولانا عبدالحنان صاحب جو 30 سال تک میری رہبری اور رہنمائی کے لیے تشریف لاتے تھے، ان کا انتقال جمعرات کو تقریباً عشاء سے پہلے ہوا، لیکن ان کے بھانجے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے جمعے کے بعد 4 بجے جنازہ رکھا تاکہ سارا علاقہ شریک ہو جائے. میں موجود تھا لیکن میں مہمان تھا. جب جنازہ ہوا اور لوگ گھر چلے گئے تو حضرت کی بہو نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ فٹ ہے مو، لانا تو تم پر، تمہارے دادا نے ساری زندگی جمعے کے جنازے 11 بجے سے پہلے پڑھائے اور رکھوائے، اور جب وقت ان غریبوں کا آ گیا تو تم اتنے نااہل تھے کہ حضرت کا جنازہ ضائع کیا. تو ان میں عالم پوتے نے اپنی ماں کو کہا کہ میرا نام لیا کہ یہ تو وہ کہتے ہیں، کہ وہی تو صحیح شاگرد ہے ان کا. ان غریبوں کو کتنی اذیت پہنچائی آپ. تو عوام سے کیا گلا بھائی؟ پشم لکئی دشم غلطا اور در کر لاڑ مور دلنگ والے ہونا. اس کے بعد جو ماہنامہ الاحسن نکلا ہے وہ دیکھ لو، پتہ چل جائے گا میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ انہوں نے ایک آدمی کو جہاز میں یہاں بھیجا کہ بس غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے آئندہ خیال رکھے. تو جب ایسے بیسے اونچے گھرانوں سے اور علماء جن کے سائے میں ہزاروں لوگ علوم پڑھتے ہیں اور وہ غیر محتاط ہوتے ہیں، تو عوام غریب کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ جنازہ جب موجود ہو تو ہر شخص ان لوگوں کو قابل رحم سمجھتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتے. یہ تو ان میں کوئی مضبوط غیرتی مرد مومن ہو اور وہ کہے کہ نہیں بس قبل الجمعہ ہوگا. ہمارے حضرت کی موجودگی میں ان کے خاندان کے جتنے لوگ جمعہ یا جمعرات کو مرے، آپ نے فرمایا کہ 9 بجے جنازہ ہوگا اور 10 بجے تدفین ہو، 11 بجے واپس. چنانچہ حضرت کا ایک بھتیجا جو اسکول میں میرا ہم سبق تھا، محبوب الرحمان نام تھا، حضرت کے بڑے بھائی حاجی سیف الرحمان رحمت اللہ علیہ کا لڑکا تھا، مردان میں جمعیت العلماء اسلام کا جلسہ تھا اور رات کو جب جلسے کے لوگ واپس ہوئے تو نوجوان تھا وہ، ذرا مست ہوتے، وہ ٹرالی کے ساتھ لٹک گیا. وہ ٹرالی کئی غیر معمولی تیز ہو گئی اور اس کے ہاتھ تھک گئے یا چکر آ گیا، نیچے گر گیا، سر پھٹ گیا، انتقال ہو گیا. اب آگے سن لو، اس کو علم کہتے ہیں. حضرت الاستاد نے اعلان کیا کہ بھتیجے کا جنازہ صبح 9 بجے ہوگا اور 10 یا 10:30 تک فارغ ہو جائیں گے. تو حضرت کے سامنے میں پڑھتا تھا حضرت سے یہ خبر رکھی گئی کہ اگر نماز جنازہ جمعے کے بعد رکھے تو حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی، بطل اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی اور فخر سرحد سید گل بادشاہ اور فقیہ امت حضرت اقدس مولانا مفتی محمود اور ان کے ساتھ 300 علماء شریک ہو جائیں گے. آپ نے کہا وہ تشریف لائے، تعزیت کریں گے، مہمانوں کے ذمہ نہیں ہے، لیکن سنت وقت جنازے کا جمعے سے پہلے ہے اور میں اپنے بھتیجے کا وقت ضائع نہیں کروں گا. آپ نے خود جنازہ پڑھایا، 9 بجے جنازہ، ہم سب شریک. کتنا بڑا امتحان شدید ہے. یہ نام جن کے لیے گئے، پاکستان کی تاریخ میں ان سے بڑے بزرگ و عالم نہیں آئے، لیکن حضرت خود زبردست عالم تھے. سچ مچ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجب حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی کے وفادار جانشین شاگرد. آپ نے کہا نہیں، جنازے کے وقت جمعے کے دن قبل الجمعہ ہے، بعد الجمعہ جو بھی آئے سر آنکھوں پر ہوتا. جو آنچہ نماز کے بعد یہ حضرات آ گئے تھے، آپ نے کہا جنازہ ٹائم پہ ہوا ہے. کوئی بھی پوچھے جنازہ، کہ آپ فرمائیں جنازہ پہ وقت شہید، جنازہ پل وقت پانے شہید ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جلدی میں، فرمایا وقت پر ہوا ہے، وہ وقت تھا اس کا. مسائل پر غیرت کرنا ہر ایک کا کام ہے. وہ پیٹ میں سب مولوی ہوتے ہیں، رنگ ڈنگ بھی مولویوں کا ہوتا ہے، لیکن جب عملی زندگی آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ثابت قدمی کس چیز کا نام. اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی، اور نماز کے بعد ابھی آپ تشریف فرمائیں خود پیغمبر، اور ایک آدمی نے اٹھ کے دوبارہ نیت باندھی. حضرت عمر اٹھے اور اس کو پکڑ کے ایک دو کس کے رکھے، کہا بیٹھ جاؤ، پیغمبر ابھی تک بیٹھے ہیں اور آپ کھڑے ہو رہے ہیں. آپ نے کہا عمر، اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح صراط مستقیم پر رکھے جیسے آپ نے اس کو صراط مستقیم تعلیم کیا. اور فرمایا بنی اسرائیل غرق ہو گئے تھے جب ان کے فرض و سنت آپس میں مل گئے تھے. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے اور مسئلہ ہے کہ فرضوں کے بعد طویل ذکر نہ ہو، لمبی دعا نہ ہو، یہاں تک کہ 33 33 اور آیت الکرسی کی تسبیحات بھی بعد میں ہو، مگر ایسا بھی نہیں کہ سلام پھیرا نہ اللہ مانتا سلام ہو، نہ سانس اور گڑچ کے ساتھ اوپر کھڑے ہو جائے. پیغمبر ابھی بیٹھے اور یہ کڑ عمر اٹھے اور یہ دو تپڑے مار کے واپس صف کے اندر گرا دیے کہ بیٹھ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے مسائل بیان کرنا، بعض لوگ سمجھتے فلاں شخص کی شدت ہے، شدت نہیں ہے، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. مسائل جن کو جس دقت گرانی سے ملے ہو، اور مسائل کے لیے جتنی محنت کی گئی ہو اس کو اندازہ ہوتا ہے. جن کو تیار ملتے ہیں، جنگ اخبار ہو، ممبر ہو، قرآن شریف ہو، اور کوئی بھی ٹیسٹ پیپر ہو، جن کے خیال میں بس سٹڈی ہے اور سٹڈی ہے، سٹڈی کر رہے ہیں، ان کو کیا عقل و شعور آئے گا کہ مسئلہ ہوتا کیا ہے. ایک مسئلے کی میں تلاش میں تھا بہت زیادہ، بے انتہا مسئلہ دیکھ چکا تھا، وہ کتاب میں جگہ نہیں مل رہی تھی، اور دن رات دیکھتا رہا، طبیعت بہت خراب ہو گئی. ایک عالم دین کو پتہ چلا، اس نے بھی ادھر ادھر ہاتھ مارا، قدرت دیکھو کہ ان کو مل گئے، وہ کتاب لے کے آئے. مجھے کہا آپ کی پریشانی دیکھی تھی اور رات کو مسئلہ مل گیا. میں نے اس کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ اسی وقت ایک دوست کو دیا، میں نے کہا اس کا ویزا لگوا کے اس خوشی میں عمرے پر بھیج دو. امام مسلم بھی اس طرح ایک مسئلہ ڈھونڈ رہے تھے، وہ مل نہیں رہا تھا، اسی غم میں انتقال ہو گیا تھا. صحیح بات تو یہ ہے، اللہ اکبر و کبیر. چونکہ رمضان شریف میں یار لوگ سحری میں اٹھتے ہیں، وہ یہ نفلوں کے نہ شوقین ہیں نہ ان کو کوئی خاص نفلوں کا جذبہ ہے. نفلیں پڑھنے والے 100 میں 1 نہیں، 1000 میں 1 ملتا ہے، اور وہ مکروہ کام نہیں کرتا، وہ صحیح کام کرتا ہے. لیکن یہ چونکہ سحری میں اٹھتے ہیں اور 2 4 رکعت پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ نوافل پڑھنے کے بڑے شیر ببر ہوتے ہیں. تو ایک عالم دین اسی چکر میں یہاں آیا، پر ان کو بتایا گیا کہ میں اعتکاف میں ہوں. میں نے وہاں بینر لگایا کہ ضروری مسائل کے لیے لوگ مجھ سے ملا کریں، وہ آ گئے. میں نے پوچھا حضرت کیسے تشریف آوری ہوئی؟ انہوں نے کہا یہ رمضان شریف کی راتوں میں آپ نفلوں سے منع کرتے ہیں. میں نے کہا آپ بھی منع کرتے ہیں لیکن سوچا نہیں ہے. عید کے دن آپ کہتے ہیں اشراق نہیں ہے، چاش نہیں ہے، یہ صحیح ہے؟ کہا ہاں نہیں ہے. میں نے کہا منع تو کر رہا ہے، فجر سے پہلے اور فجر کے بعد اور عصر کی نماز سے لے کے سورج نکلنے تک آپ کہتے ہیں نفلیں نہ پڑھیں، منع تو آپ بھی کر رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جو عوام میں اور عوام جیسے مولویوں کے عمل میں آیا ہے میں اسے روکتا ہوں کہ یہ بھی غلط ہے. انہوں نے ایک عجیب روایت پیش کی بخاری شریف سے اور میں نے ان کو رمضان شریف کا پورا خرچہ اور عیدی دے دی. ایک زبردست روایت پیش کی میرے خلاف. وہ روایت اس طرح ہے بخاری میں ہے کہ حضرت عمر تشریف لائے اور دیکھا کہ تراویح کی نماز ہو رہی تھی, مسجد نبوی کا چاکٹ بھری ہوئی تھی, عبید بن کعب تراویح پڑھا رہے تھے 20 رکعت. تو حضرت عمر اس وقت سروے پر تھے, تمام مساجد مدینہ کی حاضری لیتے تھے, کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی 20 سے کم پڑے یا جماعت کڑی ہے اور اپنی جماعتیں کڑی کیے. الحمدللہ سب جگہ ایک ایک جماعت محراب والی ہو رہی تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں بہترین عمل ہے, لیکن کچھ لوگ ابھی سو رہے ہیں, وہ سحری میں اٹھیں گے اور یہی نماز لوٹائیں گے, وہ ان سے بھی بہتر ہے. میں نے کہا حضرت اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو آپ اپنے خلاف تلوار چلا گئے, کیونکہ جو لوگ تراویح پڑھ رہے تھے فرمایا یہ لوگ نہیں صبح پڑھیں گے, وہ جو ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں گے. تو پتہ چلا کہ رمضان میں ایک نمازیں دو نہیں ہے, یعنی تراویح ہے, یا ابھی پڑھے یا صبح پڑھے. تو مجھے کہتے ہیں آفرین ہے میری روایت میرے خلاف. میں نے آپ خود بیان فرما رہا کہ رمضان میں نماز ایک ہے, ورنہ اگر یہ لوگ بھی تراویح سے فارغ ہو کر رات کو یا سحری میں نوافل پڑھتے تو ان کی خصوصیت کیا رہی؟ یہ ابھی جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, بعد میں نفل پڑھ لیں گے. فرمایا کہ وہ جو بعد میں اٹھیں گے اور یہ نماز پڑھیں گے وہ افضل ہے. جب یہ بات پوری پکی کرا دی کہ رمضان میں ایک نمازیں دو نہیں, تراویح کی 20 رکعت اور وتر کے بعد صبح صادق تک کوئی نفل باقی نہیں, نہ تہجد نہ قیام اللیل نہ صلاۃ حاجت نہ استخارہ نہ رد بلا نہ لیل المرام, کوئی چیز نہیں. تو میں نے کہا روایت میں غلطی ہے. میں نے کہا آپ سمجھ لیں, آپ خود حدیث پڑھاتے, روایت میں غلطی آئی. حضرت عمر نے یہ کیسے کہا؟ آپ خود فرض پڑھا کر 20 رکعت کے لیے عبی کو کبھی تمیم کو آگے کرتے اور وتروں کے لیے خود آگے ہوتے, اور ایک رات بھی ایسی نہیں جس میں عمر نے یہ چھوڑ کر صبح جا کے تراویح پڑھی ہو سحری کے وقت, بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو سو رہے ہیں اور اٹھیں گے اور ضرور پڑھیں گے وہ یقیناً بہترین عمل ہے, لیکن اس سے بہتر یہ ہے جو ابھی سے پڑھ کے فارغ ہو جائے. روایت اصل یہ تھی, لیکن افسوس کے راوی سے مقلوب ہو گئی, پلٹ گئی روایت. ایسے جان بھر کی روایتیں ہوتی ہیں. حدیث کا استاد ماہر اسی کو کہتے ہیں کہ وہ غلطی کو صحیح کر لے. مثلا بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر سے کہا گیا کہ یہ جو ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وتر جماعت سے پڑھتے ہیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 یا 3 راتیں پڑھائی اور اب ہم ہمیشہ کے لیے پڑھتے ہیں. تو بخاری کے الفاظ میں اس طرح ہے کہ حضرت عمر نے کہا نعمت البدع تو حاضی, یہ ایک بہترین بدعت ہے جو ہم کر رہے ہیں. بدعت کیسے؟ نبی سے جو عمل ایک دفعہ ثابت ہو عمر بھر کر سکتے, اور پیغمبر کہتے ہیں میری سنت کی طرح خلفائے راشدین کا عمل بھی سنت ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین. اب یہ روایت اس طرح تھی, کنز المال جلد اول صفحہ 176 پر. ان کانت ہاذہ بدعا, اگر ایسا عمل جو نبی نے بھی کیا ابو بکر نے بھی اور میں بھی کر رہا ہوں وہ بھی بدعت ہو تو یہ بہترین بدعت, یعنی بدعت ہے ہی نہیں. ان کانت, کبھی کبھی ایک تفصیلی بات مختصر سی ہو جائے تو فہم میں فرق آ جاتا ہے. علماء حدیث کے, اساتذہ حدیث کے اس دن کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ کجی نکالے, 2-3 جگہوں کو ملا کر کے وہ ایک آدمی نے رسالہ لکھا ہے اور اس کے شروع میں یہ عبارت شانور شاہ کی نقل کی، ایک مکروہ عمل کے لیے لکھا گیا ہے کہ اس کی حدیثیں صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن آگے حضرت اقدس مولانا انور شاہ فرماتے ہیں کہ سندن صحیح ہے اور مانن صحیح نہیں ہے، اور مانا جب صحیح نہ ہو تو عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اس ظالم اور خائن نے پوری بات نقل لی کی. لا تقرب الصلاة، ایک شخص کہے کہ قرآن کریم میں ہے نماز کے قریب نہ جانا، کہ ایک بے نمازی اور بد نمازی بے دین یہی باتیں کرے گا نا. آگے وان تم سکارا، جب تک تم نشے میں ہو، نشہ ختم ہو جائے، ہوش آ جائے پھر نماز فرض ہے. ایک شخص کہے کہ لا تحلقوا رؤوسکم، سر کے بال منڈوانا حرام نہ جائے، حالانکہ وہ احرام کی حالت میں ہے کہ جب تک آپ محرم ہو، عمرے کا احرام ہو یا حج کا، تو سر کے بال موڑنا ناجائز ہے. جب احرام کھولیں گے تو بال موڑنا افضل ہے اور چھوٹے کرنا جائز ہے، لیکن اگر بڑی بات کو چھوٹے انداز میں کہہ دیا جائے تو اندیشہ ہے کہ مطلوب مفہوم کے اندر فساد پیدا ہو جائے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہے آیت اس طرح پیش کرنا کہ مطلب پورا ادا نہ ہو، یا حدیث اس طرح پیش کرنا جس سے مطلب میں نقصان آ جائے، ناجائز و حرام. اللہ تعالیٰ اتباع کامل، اتباع شرع، اتباع نبوت، صلاح اور فلاح کے ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين الملة الحنيفية السمحة السهلة، سددوا وقاربوا وأبشروا، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فاستعينوا بالغدوة والروهة وشيء من الدلجة. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: ليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين، واللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين، سيد الغرر المحجلين، سيد الأولياء والمتقين، سيد الشفعاء يوم الدين، وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد النبيين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه أحمد في المسند، وأبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف، والترمذي في الجامع السنن. وقال لعثمان: استحيت منك ملائكة الرحمن. رواه أصحاب السنن. وقال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. متفق عليه. وقال لبنته فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء بني إسرائيل مريم، وخير نساء هذه الأمة خديجة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. شوال کے 6 روزے رکھنا علت تحقیق مکروہ اور خلاف سنت. بڑے ائمہ نے امام مالک اور ابو حنیفہ و بخاری نے منع کی. کیا عیدی لینا درست ہے؟ ثابت ہے. کس عمر تک نقد کروا سکتے ہیں؟ خط نہ کروا سکتے. بہتر یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں ہو. اس میں فقہا نے عمر کی قید سے معذرت کی ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ جتنی صغر سنی میں ختان ہو جائے بچے کو سہولت رہتی ہے. بعض علماء صحابہ کے وہ حضرت مولانا فضل الرحمان اور اللہ و سیاست اور یہ وہ گی پہنا نشہ کرتے کہتے حضرات امریکہ کے سب کے بارے میں کہا جاتا. ابو بکر صدیق و عمر و عثمان کے بارے میں اذان میں شیعہ گالیاں دیتے، اب جیسے غیرتی سنتا رہتا. اس سے کسی کی بزرگی میں فرق نہیں آتا. جو نیک لوگوں کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں انہیں نقصان پہنچ جائے گا. میرے بڑے بھائی این آئی ٹی نیشنل ابو اسٹیٹ ٹرسٹ میں سروس کرتے، اس کمپنی کا پتہ نہیں ملکی غیر ملکی شیئر میں کام ہے. یہ لوگ کہتے ہیں حلال ہے، مگر بنوری ٹاؤن والوں کا اس سے اختلاف ہے. ہمارے ان کے گھر میں دعوت ہے، ہم ان کے گھر کا کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تم جو بنوری ٹاؤن کے کہتے ہو کہ اختلاف ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے ادارے کو اختلاف کہتے ہو. بس جو انہوں نے کہا وہ فتوا ہے نا. آپ کے والد اور آپ کے بھائی جہنم جانا چاہتے ہیں. وہ اگر اسی حرام خوری میں مر گئے تو پکے دوزخی اور جہنمی، اور تم ان کی حمایت کر کے تم بھی جہنم کے دروازے کے اندر جھانکے جاؤ گے. دوسرا سوال یہ کہ میرے پاس 4 تولے سونا، 2 تولہ چاندی، ایک بھی نصاب پورا نہیں ہے. درست بات یہ ہے کہ اس پہ زکات نہیں ہے. ہاں چاندی اور سونے کو ایک کر لے بیدباری قیمت کے تو سونا مہنگا ہے، چاندی کا نصاب پورا ہو جائے گا. ترحمن علی الفقراء، فقراء کرام کے ساتھ احسان کے لیے درست ہے، شرعاً فرضیت نہیں. درست بات یہ ہے کہ محمد علی جناح بانی پاکستان عمر آخر میں دیوبندی ہو گئے تھے. شاید بھائی صاحب کو یہ معلوم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آخری تحریر جو اپنے قلم سے کی ہے اور لیاقت علی خان اور عبدالرب نشتر کو دی تھی کہ میری خواہش ہے کہ میرے جنازے کی امامت مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی فرمائے. عثمانی کہہ کر شیعوں کا رد ہو گیا، کیونکہ وہ علویون ہے، اور دیوبندی کہہ کر بدتی اینڈ کمپنی کا رد ہو گیا. ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ محمد علی جناح کا انجام بخیر تھا. ایک مسجد نئی تعمیرات کے اعتبار سے شہید کیا گیا. اب عارضی طور پر نماز مسجد سے متصل مدرسے میں ہوتی ہے تو اعتکاف کہاں ضروری ہوگا؟ بس جو نماز کی جگہ بن گئی وہ مسجد کے حکم میں، اعتکاف کے لیے آسمان پہ جانا ہے گیا. جب 5 وقت فرض نماز و جماعت ہو سکتی ہے تو اعتکاف بھی ہو سکتا ہے. وہاں عصر کی نماز کے بعد سجدے تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن فتاوی عالمگیری جلد 5 میں ہے کہ بزرگان دین ان اوقات میں تلاوت نہیں کرتے تھے بلکہ تسبیحات پڑھتے تھے. ختم خواجگان کی حیثیت کیا ہے؟ درست ہے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب کسی بزرگ کے ہاتھ چومتے ہیں تو اپنے ماتھا بھی ان کے ہاتھ پر لگاتے ہیں. میرے خیال میں تو یہ چوما چاٹی صحیح نہیں. یا جس فقیر تو معذرت کرتا ہے. مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ سختی سے ہاتھ کھینچتے تھے، تو کسی نے ان کو کہا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے. تو شیخ الاسلام نے جواباً کہا ان جیسے ہاتھ لے آؤ تو میں بھی چوم لوں گا. مولانا لدھیانوی کے بعد مسائل ان کی حد تک ہے. درست بات یہ ہے کہ عید کے دن عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو عید مبارک کہنا فتاوی شام میں لکھا ہے جائز ہے. صحابہ جب ملتے تھے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا و من, اللہ آپ کی اور ہماری عید قبول فرمائے. اس خوشی میں ہاتھ ملائے یا گلے ملے درست اور صحیح ہے. ہمارے ایک رسالہ ہے اس کا نام ہے تک ملا احسن المناسک, اس میں میں نے لکھا ہے تفصیل پوری درج ہے. بعض بزرگوں کے کلام میں اس کی سختی ہے, ہم خود حیرت کرتے. کیا یہ حدیث عید کے دن ایک عالم نے بیان کی کہ چند صحابہ نے چاند دیکھ کے نبی کریم کو شہادت دی کہ ہم نے چاند دیکھے, لیکن خود جناب چاند نبی کریم کے پاس آیا اور چاند نے کہا کہ یہ جھوٹ بول, جھوٹ اس عالم نے جھوٹ بولا. ایسا کوئی واقعہ دنیا میں نہیں ہوا, ایسے اپنی طرف سے من گھڑت لگایا. هل يجوز الحج من دعم الحكومه الكفريه ام لا يجوز كمثلك للديوث يجوز حيث لا يستطيع ان يحصن العربيه ويسرق عن العربيه. نکاح کے لیے موزون وقت کون سا ہے؟ شوال, یہی مہینہ جو چل رہا ہے, اور پھر جمعہ کا دن اور عصر کے بعد, زور سے عصر کے درمیان یا عصر سے مغرب, عصر کے بعد جمعہ کے دن عصر کے بعد جاؤ مسجد میں. ذکر و اذکار کے سیدھے ہاتھ سے پڑھنے کی روایت کہاں سے ملتی؟ ابو داؤد شریف جلد اول صفحہ 210, مرقات شرح مشکات جلد 2 صفحہ 363, تحتاوی علی المراقی صفحہ 172, تکملہ مجمع بحار الانوار جلد 5 صفحہ 487. ان تمام کتابوں میں صراحت ہے کہ تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے. ہاں, یہ جو مورنان ورشا کا حوالہ ہے وہ انہوں نے ابن الحمام کی ایک عبارت نقل کی کہ یا وقت بڑھا دے اور 8 رکعت پڑھے صبح صادق تک تراویح پڑھے, اور یا وقت کم کر لے اور تعداد بڑھا لے. یہ ایک رائے ہے, لیکن 1400 سال سے مسلمانوں کا عمل یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے, خواہ وقت وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, اور 20 رکعت ہی سنت موقع آئے. اس سے کم رکعت قیام اللیل یا تہجد تو ہے, تراویح نہیں. شاہ صاحب کی عبارت کا یہی مطلب ہے. اور حنفی مذہب صرف شاہ صاحب تھوڑا ہی ہے, تقریباً 300,000 کتب حنفیہ ہے. مسجد میں اذان کے جواب میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کیا پڑھ, لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت شہناز اور شبانہ نام رکھ سکتے ہیں. افسلو میں بغیر رہائش کے عالم اور عالمہ کے داخلے کے لیے بچے اور بچیوں کی کم از کم کیا عمر ہونا چاہیے؟ وقت کے ساتھ ساتھ جب بچے اور بچی اپنے آپ کو سنبھال سکے اور وہ آ جا سکے اور پڑھنے میں دل لگا سکے, بس یہی عمر کافی. سلام کے بعد عرض ہے کہ میں نے ایک نمازی کو نیت باندھتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑنے سے منع کیا کہ یہ بالکل فضول عمل ہے, بس کانوں تک ہاتھ اٹھا کر سیدھا ناف پر باندھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا, پھر کھلا چھوڑنا, پھر ناف پر باندھے. غلط کہا ہے انہوں نے. آئی سوا نور الاضاء میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ ہاتھ باندھتے ہوئے کھلے چھوڑتے پھر باندھتے, یہ مکروہ ہے. فقہ حنفی کی پہلی کتاب میں لکھا ہے. کیا زکات کی رقم کو کسی مستحق کو مالک بنا کر اسے مسجد میں ہدیہ کرا کے مسجد کے استعمال میں جیا؟ یہی ہیلا ہے. کافی صاحب کنز کی ایک دوسری کتاب ہے, اس میں یہی لکھا ہے. مغرب کے فرض کے آخری قاعدے میں بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو جائے تو نماز کیسے پوری کر لے؟
مغرب کے فرض کا آخری قاعدے میں جب کھڑا ہو گیا اور اگلی رکعت کے سجدے سے پہلے پہلے واپس آ جائے, سجدہ سہو کر کے نماز پوری ہو جائے گی. اور اگر سجدہ کر لیا تو پھر ایک رکعت اور پڑھ لے, چار ہو جائے گی نفل غیر اختیاری, اور مغرب کے فرض دوبارہ پڑھ لے, کیونکہ آخری قاعدہ فرض. پاکستان میں جو اہل حدیث ہے اور سعودی عرب میں جو شافعی ہے, سعودی عرب میں شافعی نہیں حنبلی ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ اتنا بڑا فرق ہے جیسے زمین و آسمان کا فرق. یہ زور سے جنازے پڑھتے ہیں, وہ آہستہ پڑھتے ہیں. یہ 20 رکعت تراوی کے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں, وہاں دونوں مصلوں پر 20 رکعت. یہ 3 طلاق کے بعد لوگوں سے زنا کرواتے ہیں, انہوں نے 3 طلاق کے بعد حرمت غلیظہ کا حکم لگایا. سینکڑوں مسائل ان کے خلاف ہے, لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا. کیا ایک دن میں 2 بہنوں کا نکاح کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ ایک دن میں 5 بہنوں کا بھی نکاح ہو سکتا ہے, کسی ایک شخص سے تھوڑا ہی ہوگا. 5 آدمیوں کے ساتھ 5 نکاح اتفاق سے ایک ہی گھر میں اللہ نے یہ نور طلوع کیا ہے تو کیا حرج ہے؟ ہماری ایک عزیزہ ہے, ان کی بہن ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی, اللہ صحت و زندگی عطا فرمائے. شیخ صاحب سلام کے بعد عرض ہے کہ میرے گھر والے کی طبیعت بہت خراب ہے, اللہ صحت دے. میری والدہ سخت علیل ہے, ان کی صحت کے آمین, اللہ صحت و زندگی. میری والدہ دبئی کے اسپتال میں, اللہ جلدی صحت شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, نسالک السلام والعافیہ. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نعوذ بك من جميع المحن والفتن, ما ظاہر منها وما بطن. جن لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے لکھا, اللہ ان سب کو صحت شفا زندگی نصیب فرمائے, مسلمانوں کی دعائیں قبول فرما دے, مراد عطا فرمائے, اور جہاں کسی پریشانی میں ہے اللہ ان کی مدد فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.